الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ طٰہٰ کے بعد آج سے یہ سورۃ الانبیاء شروع ہو رہی ہے. سورۃ الانبیاء کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف اور مریم اور طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ چاروں صورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں، اور یہ چاروں صورتیں میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہیں جن کی میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جو کہ در حقیقت مفسر قرآن صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو کہ فقیہ اور مجتہد صحابی کہلائے جاتے ہیں. حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی موت قریب آ رہی ہے، حساب کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے. وہم فی غفلت معرضون، اور وہ لوگ غفلت میں ہیں، معرضون، اور اس حساب کتاب سے بے خبر ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ خبر کتنی تیزی کے ساتھ وہ وقت انسان کا سر پہ آ رہا ہے. یہ جب ہم ایک دن گزارتے ہیں اپنا، اور ایک دن گزارنے کے بعد جب اگلا دن شروع ہوتا ہے، تو کبھی دل میں خیال بھی نہیں ہمارا آتا کہ ہم ایک دن اب مزید اپنی موت کے قریب چلے گئے، اور ایک دن ہم مزید اپنی قبر کے قریب چلے گئے. سال نو گزر گیا، ایک سال نو آ رہا ہے، 1433 ہجری شروع ہوا، اور 1432 ہجری کو ہم نے الوداع کہا، اور 1433 ہجری کا ہم استقبال کر رہے ہیں. یہ جو وقت ہے، یہ سال نو کی لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کارڈ چھاپتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، سالگرہ کی تقریبات ہوتی ہیں، سالگرہ کے کیک کاٹے جاتے ہیں، سالگرہ کے گفٹ دیے جاتے ہیں، سالگرہ پر مبارکبادیں دی جاتی ہیں. حالانکہ حقیقت میں معاملہ بالکل الٹا ہونا چاہیے. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، سالگرہ کا مطلب یہ ہے کہ گرہ میں سے ایک سال اور کم ہو گیا، گرہ میں سے سال ایک اور کم ہو گیا. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان کے لیے خوشیاں منانے کا موقع تو نہیں ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ہماری ایک اردو جو ہم بولتے ہیں، یہ ہماری اپنی زبان کا ایک نقص ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عمر ایک سال بڑھ گئی، فرماتے عمر تو ہماری ایک سال گھٹ گئی. فرمایا بڑھی کہاں؟ کس نے کہا بڑھی؟ ہماری عمر تو ایک سال گھٹ گئی. یعنی ہم پہلے دنیا میں ایک سال مزید رہتے، اب دنیا میں ایک سال ہمارا رہنے کا اور کم ہو گیا. ہم قبر کے ایک سال اور نزدیک چلے گئے، تو ہمارا تو دنیا سے جانے کا وقت اور نزدیک آ گیا. ہماری عمر بڑھی کہاں ہے؟ ہماری عمر تو کم ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ والے ہی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہ خوشیاں مناتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا ملفوظ میں آپ کو سناتا ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ جب سال پورا ہوتا ہے تو یہ اپنا مراقبہ کیا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو کہ ہم نے جو یہ سال گزارا کن غفلتوں میں گزارا، کن کوتاہیوں میں گزارا، کن لغزشوں میں گزارا، کن گناہوں میں گزارا. کیا اگلا ہمارا سال وہ بھی اسی طرح گزرے گا؟ کیا اگلا سال بھی ہم اسی طرح گزاریں گے؟ جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہم کرتے رہے، کیا ان میں ہمارے اندر کچھ مزید بہتری کے امکانات ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا وہ بھی ہم اسی غفلت کے اندر گزار دیں گے؟ یہ انسان کو ایک سوچنا چاہیے. اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے، اور وہی انسان سب سے زیادہ فائدے میں رہتا ہے، جو انسان وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ پر غور کرتا رہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھ کو کیا کرنا چاہیے تھا، میں کتنا راستے سے ہٹ گیا، میری اصل منزل کون سی ہے، میرا اصل مقصود کیا ہے. یہ منزل کبھی، یہ بات ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں تر و تازہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایک وقت ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. ولیمن خاف مقام ربی، کہ وہ انسان جو کہ ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ نہیں، یہ دنیا میں جو مزے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے، یہ سب ایک عارضی ہے، یہ کوئی فیصلہ کن چیز نہیں ہے، فیصلہ کن چیز کا وقت آگے آنے والا ہے. یہ بات انسان کے دل و دماغ میں جب رہتی ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. جب اپنے رب کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو بس وہی کامیابی کی علامت ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق جڑا رہے. جب انسان کا اپنے اللہ سے تعلق جڑا رہتا ہے، انسان ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہتا ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کی نیت اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے، اس کی نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے تھے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارف قدس اللہ وسلم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو گھر سے باہر نکلو، یہ نیت کیا کرو کہ یا اللہ میں روزی کمانے نکلا ہوں صبح کے وقت میں، آپ کا حکم ہے کہ روزی کمانے نکلا، آپ ہی کا حکم ہے کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رزق حلال کمانا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض. عورتیں ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہے، گھروں کی دیکھ بھال ہے، گھروں کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، یہ ان کے فرائض منصبی میں داخل ہے. وہ یہ سمجھے کہ وہ یہ کام کوئی دنیا کے لیے نہیں کر رہی، نہ مرد یہ سمجھے کہ وہ باہر جا کر اگر ملازمت کر رہا ہے، کاروبار کرنے نکلا ہے، تو وہ کوئی دنیا داری کا کام کرنے نکلا. اگر اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا، اگر تعلق رب کے ساتھ جڑا ہے، ایک عورت کا تعلق رب کے ساتھ جڑا ہے، ایک مرد کا اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اپنے رب کے حکم کے مطابق کر رہا ہے. جس طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی وہ کی معاش کا انتظام کرے، ان کے لیے اشیاء کا اور اشیاء ضرورت کا انتظام کرے، اسی طرح ایک عورت کی اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، اس کے وہ فرض منصبی ہے. تو جب انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوگا تو دن اور رات کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں آئے گا کہ وہ اپنے رب کی وجہ سے کوئی کام نہ کر رہا ہو. شادی میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، اب شادی میں کتنا وقت ہمارے یہاں برباد ہو جاتا ہے، اب ہر آدمی بلکہ اب تو سوچتا ہے انسان کہ بھائی جائے گا آئے گا کتنے گھنٹے لگیں گے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ یہی سوچ کر شادی میں جائے گا کہ یا اللہ یہ جن کے ہمیں شادی میں جا رہا ہوں، یقیناً کسی دوست احباب رشتہ دار نے بلایا ہوگا، کوئی انجان آدمی تو بلاتا نہیں ہے. تو جب آپ کسی رشتہ دار کے ہاں شادی میں شریک ہیں، کسی دوست احباب کے ہاں شادی میں شریک ہیں، انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میرے ان رشتہ داروں کا میرے اوپر حق ہے، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا میرا ایک فرض منصبی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیزوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہا ہوں. آج ان کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، آج ان کے گھر میں شادی کا موقع ہے، تو چلو میں اپنا وقت نکال کر اپنے بھائیوں کے یہاں جا رہا ہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ریاکاری جو ہے نا، ریاکاری ہم لفظ بولتے تو بہت ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ نماز روزے میں کم ہوتی ہے. آج کون کسی انسان سے پوچھو کہ تم ریا، تم نماز کیا کسی کو دکھانے گئے تھے مسجد میں؟ وہ کہتا ہے نہیں، اتنا میرے پاس وقت نہیں کہ میں کسی کو دکھانے مسجد میں جاؤں گا کہ نماز میں پڑھنے گیا تھا، اتنا ٹائم نہیں ہے، میں تو اپنے رب کو راضی کرنے گیا تھا. ہاں دل میں خیال آ جاتا ہے، کسی کا آ جاتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ریاکاری جو ہے نا نماز روزے وغیرہ کے اندر ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے. کون آدمی سجدے میں کسی کو دکھانے جائے گا؟ وہ تو اپنے اللہ کے لیے جائے گا. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ جو حقوق العباد ہیں، حقوق العباد کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات، اپنی بیوی بچوں سے تعلقات، اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات، اپنے پڑوسیوں سے تعلقات. فرمایا کرتے تھے کہ دکھاوا یہاں ہوتا، دکھاوا یہاں ہوتا. اور فرمایا کرتے تھے کہ دکھاوا یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کرتے وقت یہ بات مغلوب ہو جاتی ہے، یہ بات بہت کم ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کام اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں. بیمار ہے کوئی آدمی، اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، جب دیکھنے جاتے ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بات دل میں ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے یہاں آئے. شادی میں گئے، کیوں جاتے ہیں؟ کہ بھئی چلو رشتہ دار ہے. لیکن یہ بات بڑی مغلوب ہو جاتی ہے، کمتر ہو جاتی ہے جب ہم شادی میں پہنچتے ہیں، دل میں یہی خیال ہمارے رہتا ہے کہ ہم اگر نہیں آتے تو برا لگتا کہ دیکھو پورا خاندان شادی میں شریک ہے، ہم نے بائیکاٹ کر لی، ہم علیحدہ ہو گئے، ورنہ وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کہے گا، اچھا نہیں لگتا، چلو بھائی شادی میں چلو. اب یہاں یہ بات غالب ہمارے اوپر آ جاتی ہے، ہمارے دل و دماغ پر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نہیں گئے تو شکایت ہوگی، وہ بھی تو ہمارے ہاں شادیوں میں آئے تھے، ہم نہیں جائیں گے تو برا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، شکایت ہوگی. اب جا رہے ہیں شادی میں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہی اپنی نیت کو درست کر لو. اس لیے جا رہے ہو کہ وہ شکایت کرے گا، اس لیے جا رہے ہیں کہ دنیا شکایت کرے گی. فرماتے کہ یہ نیت تم نے اپنی ریاکاری کی کر لی، غلط ہو گئی نیت. نیت یہ کرو کہ یا اللہ میں یہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا عزیز رشتہ دار ہے، اور صلہ رحمی کا حکم آپ نے دیا ہے، آپ کی طرف سے صلہ رحمی کا حکم ہے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں. کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ صلہ رحمی ہے. کوئی بیمار ہے، اب ہمارے ہاں دیکھیے بیماری کی، بیمار کی عیادت کرنا، یا کسی کے ہاں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ، میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کے ہاں تعزیت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان اگر کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے اتنی دیر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے. ایک جگہ پر فرمایا کہ جتنی دیر وہ جاتا ہے اور وہاں پر وہ بیٹھتا ہے اتنی دیر تک ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ملائکہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کتنا اجر و ثواب کی چیز ہے آپ اندازہ کیجئے اس کا. لیکن یہ چیز بھی ہمارے ہاں ریاکاری کا شکار ہو جاتی، دل میں یہ آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان جاتے ہوئے نیت کر لے کہ یا اللہ میں کسی کو دکھانے نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں میرا بھائی بیمار ہے، میرا فلانا بیمار ہے، عزیز بیمار ہے، میں تو اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تو جا رہا ہوں. یہ نیت جائے گا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے. لیکن نیت الٹی ہمارے ہاں کیا ہو جاتی ہے کہ جس سب پورا خاندان چلا گیا دیکھنے کے لیے، ہم نہیں گئے، برا لگتا، وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کہے گا کہ دیکھو بیماری میں اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں، ہم تو پوچھنے بھی آئے تھے اس کے یہاں. یہ شکوے شکایات جو ہوتے ہیں نا خاندانوں کے اندر، وہ اس طریقے سے وجود میں آتے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سیدھی سادی سی عبادت، وہ یہ ریاکاری کا شکار ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہ ریاکاری جو ہے نا یہاں ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں گھریلو، معاملات ہوتے ہیں خاندانی، معاملات ہوتے ہیں رسم و رواج کے، وہاں انسان کا یہ کسوٹی ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو اپنا کام کر لیا، اچھا ایک بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور لکھی اور وہ بہت بکثرت ہم لوگوں کو پیش آتی ہے, ہر ایک کو پیش آتی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کسی کے ہاں کوئی آپ کسی کا کوئی حق ادا کرو, خاندانی رشتے والا تعلق والا کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہے, تو اب دل میں یہ شیطان یہ دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو بھائی تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو, اس نے تمہیں کون سا پوچھا, اس نے تم کو کون سا پوچھا, اس نے کون سا تمہارا خیال کیا جو تم اس کو پوچھنے جا رہے ہو, اس سے ملنے جا رہے ہو, اس کے ہاں مبارکباد دینے جا رہے ہیں, اس کے ہاں بیماری میں جا رہے ہیں, وہ تو تم کو پوچھتے نہیں اور تم ہو کے جائے چلے جا رہے ہیں. یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے گا کہ آپ تو ان کا حقوق ادا کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے. تو انسان کہتا ہے کہ جب وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں فرمایا تھانوی رحمۃ اللہ نے شیطان یہی چاہتا ہے, شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم بھی اس کے تعلقات سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے, عجیب بات حضرت نے لکھی, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہم اور آپ جو دوسروں کے رشتہ داروں کے دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے, اس لیے ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں. یہ وہ حق تھا جو ہمارے ذمے میں واجب تھا کہ ہم ان کا حق ادا کریں, اور ان کے ذمے میں جو واجب ہے کہ وہ ہمارا حق ادا کریں. آپ اس کی توقع انسانوں سے مت لگاؤ, آپ اس کی توقع انسانوں سے مت لگاؤ کہ وہ انسان تمہارا حق ادا کرے گا. آپ اپنے حقوق کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میرے حق آپ ادا فرما دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حق ادا کرتے رہو اور دوسروں کو جو حق ہے اس کی امید تم مخلوق سے مت لگاؤ, خالق سے لگاؤ, مالک سے مانگو, وہ تمہیں تمہارا حق دے گا. جب یہ فکر ہمارے اور آپ کے اندر داخل ہوتی ہے تو آپ یقین مانیں سینکڑوں خاندانی شکوے شکایت اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آپ اگر آج دیکھیں خاندانوں میں جا کر, برادریوں میں جا کر, گھروں میں جا کر کہ کس بات کے اوپر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں, کس بات کے اوپر ایک دوسرے سے آنا جانا بند ہوا, تو آپ کو پس پردہ اسی طرح کی باتیں نظر آئیں گی کم و بیش کہ اس نے ہمیں نہیں بلایا, اس نے ہمیں نہیں پوچھا, ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. جب انسان کے دل میں یہ بات ہے کہ نہیں میں اپنا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ میرے رب کا حکم, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم, میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا, دوسرا میرا حق ادا کرے یا نہ کرے تو میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے حقوق میرے دلوائیں گے. تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت اس صلہ رحمی کا کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اسی لیے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا انسان وہ جنت میں نہیں جاتا جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق. آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگ ہوتے ہیں رشتہ داروں کو پلٹ کے نہیں پوچھتے, بیماریاں ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہے, کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے, کسی کے گھر میں خوشی ہے, غمی ہے, نہیں پوچھتے, جا کے پلٹتے نہیں. کیوں نہیں پلٹتے؟ جو وہ نہیں ہمیں پوچھتا ہم بھی نہیں پوچھیں, وہ اپنے گھر میں اچھے ہم اپنے گھر میں اچھے, رٹے رٹائے جملے ہمارے معاشرے کے. یہ مسلمانوں والے جملے نہیں ہیں, یہ کسی اچھے معاشرے والے جملے نہیں ہیں. اچھا معاشرہ یہ ہے کہ نہیں آپ اپنے رشتہ داروں کا حقوق ادا کرتے رہو. لا يدخل الجنة قاطع, جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوتا. 27 شب یا یوں کہہ لیجئے آپ کہ طاق راتیں, یا کہہ لیجئے کہ یہ لیلۃ القدر, شب برات شب قدر, یہ جو مبارک راتیں ہیں جس میں ایک ایک وقت کے اندر کتنے لا تعداد انسانوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں, ان میں آتا ہے کہ جن کی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ان میں ایک انسان وہ ہوتا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا, ان کی ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی. تو اندازہ لگائیے کہ یہ در حقیقت ہم جب یہ کہتے ہیں کہ موت کی تیاری کرنی چاہیے جس کی طرف اس آیت نے یہ جو جس کی طرف یہ آیت بتلا رہی ہے, حکم اللہ تعالی کا آ رہا ہے, یہ موت کی تیاری ہے کیا؟ موت کی تیاری محض کہنے کا نام ہے کہ موت کی تیاری یا موت کی تیاری کے لیے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے؟ عمل موت کی تیاری کا یہ ہے کہ اپنے ذمے کے فرائض, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی موت سے پہلے ادائیگی کی فکر کرو. اللہ کے حقوق, فرائض و واجبات, نماز, روزہ, حج, زکات, بندوں کے حقوق, رشتہ دار, بہن بھائی, عزیز رشتہ دار، پورا خاندان، ننہال، ددیال، سسرال، یہ وہ جو ہوتا ہے خاندان کے اندر، وہ سارے ان کے جو حقوق آپ پر ہیں، ان سے جو کچھ کمی بیشی ہماری کسی کی ہو گئی، اس کو پورا کرنے کی فکر میں لگو، یہ ہے موت کی تیاری. اس کو فرماتے اللہ رب العزت، اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت. وہم فی غفلت معرضون، اور اس حال میں کہ لوگ غفلت میں اعراض کرتے ہیں ان باتوں سے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا بڑا ایک تاثر لوگوں میں رہتا ہے کہ جی نمازوں کا بڑا اہتمام کر لیتے ہیں، روزوں کا بھی ہو جاتا ہے، حج زکات کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم دین کا حصہ نہیں مانتے. یہ بڑا ہمارے معاشرے کا قصور ہے، ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. کسی کے گھر ملنے جا رہے ہیں، سمجھتے بیکار وقت ضائع کر دیا ہم نے، دیکھو دو گھنٹے جان لگ گئے ہمیں، تین گھنٹے لگ گئے، ہمارے اتنا وقت ضائع ہو گیا. وقت ضائع کہاں ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں لگ گیا. آپ مسجد میں بیٹھتے ذکر اللہ کرتے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ وہاں لگ گیا. اس کو کیوں نہیں مانتے کہ یہ کام جو ہے وقت جو ہے کام میں لگ گیا. تو یہ ہمارے ہاں کا قصور ہے کہ ہم جو ہمارے ذمے کی جو معاشرتی امور ہیں، معاشی امور ہیں، خاندانی امور ہیں، ان کو ہم لوگ کوئی دین کا حصہ نہیں مانتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ ہر طرح کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے. کسی کے ہاں انتقال ہوتا تھا، تعزیت کے لیے جاتے تھے، کسی کے ہاں بیماری ہوتی تھی، بیماری کے پوچھنے کے لیے جاتے تھے، کسی کوئی رشتہ دار ہوتا تھا، رشتہ داری کے کا حق ادا کرنے کے لیے جاتے تھے. یہ معمول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ سب دین کا ایک حصہ ہے. موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری میں جہاں حقوق اللہ ہیں، وہاں حقوق العباد بھی اسی اہمیت کے حامل ہیں. وہ کہ دین سے باہر کا حصہ نہیں ہے. اپنی اولاد کو وقت دینا، اپنے گھر میں وقت دینا، اپنے گھر میں وقت لگانا، یہ کوئی دین سے باہر کا حصہ نہیں ہے. تو فما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، کوئی نصیحت نہیں اترتی ان کے رب کی طرف سے محدث، جو کوئی نئی نصیحت ہو، الا استمعوه وهم یلعبون، مگر وہ اس کو سنتے ہیں، اس طریقے سے وہ کھیل میں لگے رہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے گنہگاروں کا حال بتایا. گنہگاروں کا حال یہ بتایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ کھیل میں لگے رہتے ہیں. اس کی تین تفسیریں کی مفسرین نے. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کو اس طرح سنتے ہیں کہ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کا حکم بھی سن لیتے ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہمتن متوجہ ہو کر سننا، وہ نہیں، جس کو انداز میں ہم کہتے ہیں بس یہ کہ رو روی کے انداز میں سن لیا، اللہ کا حکم آیا، کھیلتے کودتے ہنستے بولتے اللہ کی آیاتوں کو بھی سن لیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جا رہی ہوتی ہیں، کسی ایسے موقع کے اوپر آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے کلام پاک کی، یا ٹیپ ریکارڈر میں وہ آوازیں نہیں لگانی چاہیے آیتیں جبکہ بجمہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، جبکہ بجمہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، ان کو پھر لگانا بھی نہیں چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض تقریبات میں، میں نے خود دیکھا کہ جو مذہبی حضرات کی طرف سے کوئی تقریبات تھی، کھانا شروع ہوا، تقریب تھی، کھانا شروع ہوا، قرآن کریم کی آیتیں لگا دی. اب یقیناً جب انسان کھا رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کوئی تقریب ہو جہاں پر کہ اپنے دوست احباب بھی جمع ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی جمع ہوتے ہیں، وہ انسان باتیں بھی کرتا اور توجہ کھانے پینے کی طرف بھی ہوتی ہے، تو کلام پاک کی طرف وہ انہماک، کلام پاک کی طرف وہ توجہ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. تو ایسے موقع پر میں نے علماء کرام کو دیکھا، وہ منع کر دیتے کہ نہیں بھائی بند کرو. وہ بند کرنا بے ادبی نہیں ہے، بلکہ بند کرنا ادب ہے، اس لیے کہ اس وقت لوگ متوجہ ہونا چاہیں تو نہیں ہو سکتے، کھانا ہے، پینا ہے، ملنا ہے لوگوں سے، ایسے موقع کے اوپر فرمایا. تو ایک تفسیر اس کی مفسرین نے، یہ حضرات مفسرین نے یہ فرمائی کہ وہ لوگ کلام پاک کی آیتوں کو اس طرح سنتے ہیں کہ وہ ہنسی کھیل کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے، کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں، کوئی انہوں نے توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف، بس اپنا کھیل کود اسی طرح چلتا رہا، سنانے والے اللہ کا حکم سنا کر چلے گئے، سنانے والے اللہ کا حکم سنا کر چلے گا، دوسرے نے سنا ہی نہیں اس کا حکم، تو یہ دوسری تفسیر ہو گئی. اور تیسری تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ خود قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ ہنسی کھیل کرنے لگتے ہیں، خود قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، یعنی قرآن کریم کا لفظ سنا، اپنی طرف سے کوئی لفظ اور بڑھا دیا اور اس کا مذاق سا بنا لیا، نعوذ باللہ. تو یہ اگر کوئی مسلمان کلام پاک کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ تو غیر کافر ہو جاتا ہے. کلام پاک کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرنے والا، کلام پاک کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنے والا. تو یہ تین تفسیریں ہو گئیں کلام پاک کی، کہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فرمایا کہ ما یاتیہم من ذکر، نہیں کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا کوئی ذکر آتا ہے، کوئی نیا حکم آئے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو وہ لوگ نہیں سنتے اس حکم کو مگر اپنا کھیل کود جاری رکھتے ہیں اور کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں. لاہیتن قلوبہم واسر النجوا الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون. لاہیتن قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف آمادہ نہیں. وہ اثر النجوا، اور یہ لوگ الذین ظلموا، اور جو کافر لوگوں کے حالت بیان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ لوگ چھپ کر آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر اللہ کے نبی والی شان ہے کیا، نعوذ باللہ. یہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پہنتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ان کے اندر تمام تقاضے وہ ہیں جو ایک بشری انسان کے اندر تقاضے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر کیسے کلام پاک کی آیتیں نازل ہو سکتی ہیں. افتاتون السحر وانتم تبصرون، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے پاس جادو کی باتیں لے کر آتے ہیں، وانتم تبصرون، اور اس کے جادو میں تم لوگ دیکھتے ہو کہ کیا نظر آ رہا ہے تم کو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب، یعلم القول فی السماء والارض، یہ بات وہ جانتے ہیں بات کو جو آسمان اور زمین کی ہے، وهو السمیع العلیم، اور وہی اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو آسمان میں ہو اور زمین میں ہو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ میرا رب اچھی طرح سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ میں باتیں یہ جادو کی کرتا ہوں، میں یہ باتیں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتا ہوں، یہ باتیں تمہاری غلط ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. وہ یوں کہتے تھے، بل قالوا ازغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، وہ یہ کہتے تھے کہ ازغاث احلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں، ازغاث احلام کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسے خواب جس کے اندر انسان کوئی بےہودہ قسم کے خواب دیکھتا ہے، وہ اپنی طرف سے جس کے اندر کچھ باتیں شامل کر لی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بےہودہ خواب ہیں، بل افتراہو، بلکہ ان آیتوں کو جو قرآن کریم کی آیت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے، وہ کافر لوگ یوں کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے. بل ہوا شاعر، وہ کہتے تھے کہ بنا سکتے اس لیے کہ شاعر بھی ہیں، تو شاعر آدمی چونکہ ادب کے اوپر اس کو اچھی دسترست ہوتی ہے، لہٰذا اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، تو اپنی طرف سے انہوں نے کچھ کلام اپنی طرف سے گھڑ لیا. فلیاتینا تم بی آیتن کما ارسل الاولون، وہ یوں کہتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ اسی طریقے سے اللہ کے نبی ہیں جیسا کہ پیچھے انبیاء سابقین گزرے ہیں، تو آپ ہمارے پاس ایسی کوئی نشانی لے کر آؤ جس سے پتا چلے کہ ہاں واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں، جیسے پچھلے نبیوں کے اوپر بڑے بڑے معجزات آتے تھے، جب وہ معجزات آ جاتے تھے تو فرماتے، ان کا کہنا یہ تھا کافروں کا کہ آپ بھی ایسے بڑے بڑے معجزات لے کر آئے. یہاں معاملہ یہ تھا، ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها فہم یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانا ان سے پہلے لوگوں نے، من قرية کسی بھی بستی والوں نے، اہلکناها جن کو ہم نے کیا کر دیا، غارت کر دیا، افہم یؤمنون، کیا وہ پھر بھی کیا اب یہ لوگ مان لیں گے. مطلب یہ ہے ان کا اعتراض یہ تھا کافروں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں یہ باتیں در حقیقت اپنی طرف سے کرتے ہیں، من گھڑت کرتے ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یہ کیوں ایسی نشانیاں نہیں لے کر آتے جیسے پچھلی امتوں کے اوپر نشانیاں آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات ظاہر کیے، معجزات آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کافروں کی فرمائش کے مطابق نہیں آئے، کہیں ان کی فرمائش پر بھی آ گئے لیکن اکثر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خود معجزات ظاہر فرمائے، اور یہ اس لیے کیا کہ در حقیقت اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر اس معجزے کے مطابق پھر وہ قوم ایمان لے کر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ قوم صالح کے اوپر اسی طرح عذاب آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جبکہ یہ پہاڑ کی چٹان پھٹے، اندر سے ایک اونٹنی نکلے جس کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں اللہ کے نبی ہیں۔ وہ ایسے ہی ہوا کہ چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اپنی قوم کو کہہ دینا کہ اس اونٹنی کو ذبح نہ کرے، اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگائے، انہوں نے اس کی ٹانگیں وانگیں کاٹ دی، پھر پوری قوم عذاب کا شکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس امت کو برقرار رکھنا تھا، اس زمانے کے لوگوں کو باقی رکھنا تھا، اس زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو تباہ کر کے عذاب نازل کر کے برباد کرنا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات کے اوپر معجزہ ظاہر نہیں فرمائے کہ وہ مانیں گے نہیں، پھر ہلاک ہوں گے، اللہ کا غضب جوش میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے، تو یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے معجزات میری مرضی سے آتے ہیں، میرے معجزات میرے حکم سے آتے ہیں، ان کے حکم سے آئیں گے نہ ماننے کی صورت میں تباہ ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ فرمائی، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ دیکھو یہ سمجھنا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہوتی ہے، یعنی وہ عام انسانوں کی طرح نہ کھائے، نہ عام انسانوں کی طرح پانی پیئے، نہ عام انسانوں کی طرح وہ چلے، چنانچہ اسی کو یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہمارے لیے کہ یہ رسول ہے، ناکلو ونمشی فی الاسواق، ہماری طرح کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں کے اندر کیا کرتا ہے، وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایمان لانے کے لیے کوئی ایسی صفات کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بالکل آسمانی کوئی صفات اس کے اندر ہو۔ یعنی آج بھی لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے نا، آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کی ہر چیز دوسروں سے جدا ہونی چاہیے، آج بھی لوگوں کا یہ نظریہ، خاص طور پہ وہ علماء ہوں، خاص طور پہ وہ مذہبی لوگ ہوں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ پاپائیت کا تصور ہے، عیسائیت کا تصور ہے، ہندو مت کا تصور ہے کہ جو دیندار ہے وہ دنیا سے کٹ گیا، یہ ان کا تصور ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائی لوگ شادیاں نہیں کرتے، عیسائیوں کی جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں شادیاں نہیں کرتے، نہ ان کی ننیں شادیاں کرتی ہیں، وہ بزنس نہیں کرتے، وہ تجارت نہیں کرتے، وہ ملازمت نہیں کرتے، کسی تفریح میں نہیں جائیں گے، ان کے ہر تفریح میں جانے کے اوپر پابندی ہوتی ہے۔ ہندو مت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی سلاوا لباس نہیں پہنے گا جیسے ہمارا سلاوا لباس پہنتے ہیں، وہ ایک گیرو کے رنگ کا ایک چادر سی لپیٹی ہوئی ہوتی ہے بغیر سلی، گنجے رہیں گے، شادیاں نہیں کریں گے، بزنس نہیں کریں گے، ملازمت نہیں کریں گے، تفریحوں میں نہیں جائیں گے، کوئی ایک عام انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بالکل کچل دی جاتی ہیں۔ آج اسی تصور کو لے کر مذہبی لوگوں پر بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ آل فلانا مذہبی آدمی ہے، اس کو بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، اس کو تفریحگاہوں میں نہیں جانا چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تصور وہاں سے آیا۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے، تجارت بھی کی اور بکریاں بھی چرائیں، مال تجارت لے کر ملک شام بھی دو مرتبہ تشریف لے گئے، شادیاں بھی آپ نے سب سے زیادہ کی، بچے بھی آپ کے ہاں بچے بھی پالے، بچوں کی شادیاں بھی کی آپ نے، اور حکومت بھی چلائی، جہاد بھی کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واقعات اپنے گھریلو زندگی کا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے ساتھ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پہاڑ کی ایک وہ آئی گھاٹی جو ہوتی ہے وہ آئی تو انہوں نے حدیث شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کتابوں میں حدیث شریف کی, تو انہوں نے میرے سے کہا کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی, میرے سے دوڑ کا مقابلہ کرو گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کروں گی. تو فرماتی ہیں کہ میں چونکہ یعنی میرا بدن بھاری نہیں تھا تو میں جیت جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرماتے اس طرح کئی مرتبہ ہوا, کئی مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتے. پھر فرمانے لگی کہ جب میرا ذرا عمر زیادہ ہو گئی اور میرے سے اتنا تیز نہیں دوڑا جاتا تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے آگے نکل جاتے تھے. بتلانے کی بات یہ ہے, اس سے علماء کرام نے بڑے مسئلے نکالے اس حدیث سے. انہوں نے کہا کہ بتلانے کی بات یہ ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے جو حقوق ہیں ان کی تفریحات کے جس طرح موقع لگتا ہے ان کے تفریحات کے حقوق ادا کرتے ہیں, حالانکہ یہ تو کھیل تفریح کی بات ہے نا, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کھیل تفریح میں حصہ لے لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں حدیث شریف میں, فرماتی ہیں کہ جو یہ جو نجدی لوگ ہوتے تھے یا رومی لوگ ہوتے تھے یہ ایک کرتب دکھایا کرتے تھے نیزوں کا اور تلواروں کا, کوئی نشانے بازی کی مشق کرتے تھے کچھ ہوتا تھا. تو فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دکھانے لے جاتے تھے جو ان کا یہ ہوتا تھا, جو ان کا مقابلے بازی کے مظاہرے جو ہوتے تھے مجھے دکھانے لے جاتے تھے. اور فرماتی ہیں کہ میں اس طرح کھڑی ہوتی تھی کہ میری ٹھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کندھے کے اوپر ہوتی تھی, یعنی یوں سر رکھ کے یہ دیکھ رہی ہوتی تھی, پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے وہ مظاہرہ دیکھ رہی ہوتی تھی. تو فرماتی ہیں کہ آپ کہہ رہے, فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان چیزوں سے اتنی دلچسپی تھی نہیں, وہ تو میدان جہاد کے آدمی تھے, وہ تو غزوات لڑنے والے آدمی تھے, ان کرتبوں کو کیا دیکھتے. لیکن فرماتی ہیں کہ تم آپ لوگ اندازہ لگاؤ کہ ایک نوجوان ایک لڑکی ہو جو گھومنے جو شوقین ہو وہ کتنی دیر تک کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہی ہوگی, مطلب کہ بہت دیر تک اس نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاطر کھڑے رہے. بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دین صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے بس 24 گھنٹے دین کے کاموں میں لگا دیا, گھر والوں کو بھی وہ وقت ہی نہیں دیا. ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, وہ بھی اسی کی راوی ہیں, فرماتی ہیں کہ ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہانیاں سنائی, خواتین کی 11 عورتیں, وہ ایک کوئی کہانی ہے اس زمانے کی بڑی لمبی, وہ بھی پوری کہانی حدیث شریف میں آئی ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہانی سناتی ہے. وہ ان عورتوں کی کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رات کو بیٹھ کر. اب بتانے کی بات یہ ہے کہ دیکھو اپنے گھر والوں کو ساتھ تفریح کرنا جائز حدود میں جتنی حد تک ممکن ہو سکے آپ کے لیے, ان کے لیے آپ تفریح مہیا کرنا, ان کو وقت دینا, یہ کوئی بے دینی کا کام نہیں, یہ کوئی دنیا داری کا کام نہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو لوگ دین کے باہر سمجھتے ہیں, ہم لوگوں نے دین کا تصور بڑا محدود کر کے رکھ لیا, یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو آپ نے اگر کوئی گھمانے پھرانے لے گئے, اپنے بیوی بچوں کو آپ نے کوئی وقت دے دیا جائز حد تک جس حد تک بھی آپ دے سکیں, تو یہ کوئی دنیا داری کا کام کر لیا, تقوی سے ہٹ کر کوئی کام کر لیا. فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں. تو یہ تصور ہمارے ہاں جو آیا, میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور آیا کہ صاحب مولوی ہے, عالم ہے, دیندار ہے, مذہبی آدمی ہے, ایک انسان مذہبی کاموں میں لگا رہتا ہے, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو یہ نہیں, ہاں حرام تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیندار اور بے دینوں کے لیے کوئی الگ الگ حکم نہیں نازل فرمایا قرآن اور حدیث میں, سب کے لیے حکم یکساں ہیں. بات سمجھ رہی ہے؟ سب کے لیے حکم یکساں ہیں. حرام کام کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, ناجائز کام کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, حلال کام سب کے لیے حلال ہے, وہ کرنا چاہیے. تو یہ تصور ہمارے ہاں ترک دنیا, دنیا چھوڑ دو, ہے نا, ایسی دنیا چھوڑ دو جس کو جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی, ایسی چھوڑنے کا مطالبہ یہ دین کا مطالبہ نہیں ہے. دین تو چلتا ہی, جس کو ہمارے حضرات یوں فرماتے ہیں کہ دین کے راستے دنیا سے, جنت کے راستے دنیا سے گزرتے ہیں. جنت کے راستے کہاں سے جاتے ہیں؟ دنیا سے. دنیا میں آؤ گے تو جنت ملے گی اگر جنت والے کام کیے, اور اگر دنیا میں نہیں آئے تو جنت بھی نہیں ملے گی, ملائکہ کو جنت تھوڑی ملے گی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اولیاء اکرام سے افضل ہوتے ہیں، اپنے مقام کے اعتبار سے اولیاء اکرام سے افضل ہیں۔ کیوں کیوں افضل ہیں؟ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو خشکی میں سوار کروایا، گاڑیوں پر، جہازوں پر سوار کروایا، دریاؤں میں ہم نے ان کو سوار کروایا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں ان کو دی، اور اپنی مخلوقات میں ان کو بہت فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، لیکن جو خواص فرشتے ہیں، خواص فرشتوں کا مطلب کیا، یہ جو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہیں، تو یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو فرشتے ہیں ان سے یہ اولیاء اکرام افضل نہیں ہوتے، وہ فرشتے افضل ہیں، لیکن انسانوں میں جو افضل ترین لوگ ہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان ملائکہ سے بھی افضل ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے واقعہ معراج میں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تو رک گئے سدرۃ المنتہا پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے جنت کی طرف۔ پتہ چلا کہ جنت کے راستے نکلتے دنیا سے۔ جو انسان، دیکھو، ایک انسان کے سامنے آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے، ایک انسان کے سامنے حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، ایک روزہ دار ہے، اس کو روزے کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ کھا سکتا ہے، کھانا نہیں ہے، پی سکتا ہے، پینا نہیں ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن حکم ہے کہ نہیں پیو، نہیں پی رہا، شدید پیاس لگ رہی ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، حکم ہے کہ نہیں پینا۔ اب ثواب اس کو ملے گا نا کہ اس نے اپنے اختیار پر، اس نے اپنے عقل پر، عقل کی وجہ سے اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا، اپنے خواہشات کے اوپر کیا کیا، کنٹرول کیا۔ اسی بات کو میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان، اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے، ان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، عقل و شعور نہیں رکھا۔ جانوروں کے اندر خواہشات ہیں، شہوات ہیں، عقل و شعور نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے اندر عقل و شعور ہے، خواہشات نہیں۔ فرشتوں کو خواہش نہیں ہوتی، نہ کھانے کی خواہش، نہ پینے کی خواہش، نہ سونے کی خواہش، نہ گناہ کی خواہش۔ ہمارے اندر تو، اللہ نے انسانوں کے اندر تو گناہ کی خواہشیں رکھی ہیں نا، قریب نہیں جاتے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو فرشتوں کے اندر عقل و شعور ہے، لیکن ان کے اندر خواہشات نہیں۔ حیوانات کے اندر، جو دام انسانوں کے علاوہ دیگر حیوانات ہیں، ان کے اندر خواہشات ہیں، عقل و شعور نہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی رکھا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی رکھی، دونوں چیزیں، عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ اب ایک عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، وہ اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے کون سی چیز حلال کی، کون سی چیز حرام کی، ایک ہی چیز حلال ہے، ایک ہی چیز حرام ہے، شراب کو حرام کر دیا، عام رسوں کو حلال کر دیا، موسیقی کو حرام کر دیا، عام چیزوں کی آوازوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اپنے محرم کی طرف دیکھنے کو حلال کر دیا، نامحرموں کی طرف دیکھنے کو حرام کر دیا، دن میں روزے کے اندر دن میں کھانے پینے کو حرام کر دیا، رات میں کھانے پینے کو حلال کر دیا۔ یہ انسان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں رکھی ہیں، یہ آزمانے کے لیے تو ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کون انسان اپنے عقل و شعور کی وجہ سے اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ انسان اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کی حکم کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فرشتوں سے اونچا مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ ہمارے دل میں کوئی داعیہ ہو گناہ کا، ہمارے دل میں کوئی خواہش ہو گناہ کی، اور وہ گناہ کی خواہش ہو اور ہم نے گناہ کی خواہش کو دبا لیا، صرف اس لیے دبا لیا کہ میرے رب کا حکم نہیں، کر سکتے تھے اس گناہ کو، کوئی رکاوٹ نہیں تھی گناہ سے، لیکن اس لیے رک گئے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کی بنیاد پر کسی گناہ کو چھوڑ دے. اس پر فرماتے کہ وہ انسان آخرت میں فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کی خواہشات کو اپنے عقل و شعور کی بنیاد کے اوپر اس نے وہ کیا. تو یہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے انسان کو فضیلت یہ عطا فرمائی. معمولی فضیلت نہیں ہے انسان کی کہ اپنے خواہشات پر رکنا, اپنے اللہ کے حکم کی ماننا, اللہ کو ہم ایک مانے, اللہ کی بات کو مانے. کسی کو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے, اللہ کو تو مانتے ہیں اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے رسول کی مانتے نہیں ہیں, اپنی چلاتے ہیں. وہ ہے انسان کے لیے سارا فساد کا راستہ. تو یہ ہے بات کا حاصل جو ابھی تک بات کی بات ہوئی. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر رسولوں کو, نوحی الیہم ہم نے ان کی طرف وحی کی, فاسألوا اہل الذکر تم لوگ اہل ذکر سے سوال کرو, ان کنتم لا تعلمون اگر تم کو پتہ نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ پچھلی رسولوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا اس کا پتہ در حقیقت اہل ذکر کو ہے, اس سے پہلے انبیاء اکرام کو ہے یا انبیاء اکرام کے اس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو ہے. بعض حضرات نے تفصیل یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ جس کسی انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ہمیشہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے, غیر اہل علم سے مسئلہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے. یہ بھی ہمارے ہاں کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ مسئلہ مسائل میں بالکل تحقیق نہیں کرتے کہ کس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. بس جس کو دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ نیکی کے آثار نظر آئے, اس کی داڑھی واڑی ہے ٹوپی ہے, بس جا کے مسئلہ پوچھ کے فارغ ہوگا. حالانکہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اہل علم کے پاس جائے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ واقعتاً اس کے پاس علم ہے. یہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیں خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو آپریشن کروانا ہو, خدا نہ خواستہ کسی آدمی بیمار ہو جائے, اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہو, تو وہ پہلے معلومات کرتا ہے ڈاکٹر کے بارے میں کہ کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے, کتنی معلومات کرے گا. اور اگر آپریشن کا ہو مسئلہ تو بے تحاشا معلومات کرتا ہے انسان کہ کون سا ڈاکٹر قابل ہے, کس کا کتنا تجربہ ہے, تعلیم کہاں حاصل کی, کتنا پرانا وہ اپنے پاس تجربہ رکھتا ہے, اس کے جو سابقہ کیسز ہوئے وہ کس حد تک کامیاب ہوئے, ساری باتیں معلوم کرنے کے بعد پھر عظم جسم کا کوئی حصہ اس کے حوالے کرتا ہے آدمی لے جا کر کے لیجیے میرا آپ آپریشن کر دیں آپ. اور یہاں ہم اپنا پورا دین ایمان ایک انسان کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے, وہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کو مسئلے کا پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے, پورا مسئلہ اس کے کر کے بعض اوقات بالکل غلط بنیاد کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے, گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. نکاح طلاق کے مسائل کتنے نازک مسائل ہیں, ہیں جی, اور میراث کے مسائل کتنے نازک مسائل ہیں, ملازمتوں کے اور تجارتوں کے مسائل کتنے بڑے مسائل ہیں. ایک صاحب نے میرے سے ایک مسئلہ پوچھا, میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ کام آپ اس طریقے سے, کوئی تجارتی حوالے سے کوئی مسئلہ تھا ان کے کاروبار کا, میں نے ان کو بتایا کہ یہ کام آپ اس طریقے سے کر لیں گے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. صحیح ہے, کہہ رہے میرا تو پورا کاروبار ہی تباہ ہو گیا اس کی وجہ سے. میں نے کہا آپ کیسے ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کسی نے مسئلہ یوں بتایا تھا, تو میں نے جب اس کاروبار کو اس طرح کیا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا. میں نے کہا وہ کسی نے مسئلہ بھی غلط بتایا تھا اور آپ نے کام بھی غلط کیا, سارا ہی کچھ غلط ہوا. اب وہ بڑا پچھتاتے رہے, لیکن پورا ان صاحب کا کاروبار وہ ختم ہو گیا اس بنیاد پر, یہ ختم کرنا پڑ گیا ان کو اس بنیاد کے اوپر. تو یہ ایک ایک مسئلہ بعض اوقات وہ اتنے اپنے اندر اتنی تفصیل رکھتا ہے, اتنی باریکیاں رکھتا ہے, اتنی تفصیلات رکھتا ہے کہ جب آپ کسی مفتی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو مفتی عالم ہر مسئلہ آپ کو کھڑے کھڑے بتاتا بھی نہیں ہے. بہت سارے مسئلوں کے بارے میں وہ یہ کہے گا کہ آپ اس کو لکھ کر دیں مجھ کو, خاص طور پہ طلاقوں کے مسائل, خاص طور پہ نکاح کے مسائل, خاص طور پہ وصیت کے اور میراث کے مسائل, یہ انتہائی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں. اور بھی تجارتی ملازمتوں کے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں. ہمیشہ اس لیے فرمایا کہ فصل والا ذکر, اہل علم سے مسئلہ پوچھو, غیر اہل علم کے پاس کبھی مت جانا. یہ مت سمجھنا کہ جس سے دل چاہا جا کر پوچھ لو اور وہ اپنی رائے سے کوئی مسئلہ بتلا دے گا. بس اتنا ہی رہنے دیجیے, وقت نماز کا ہونے والا ہے. آخر دعوان الحمدللہ, دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل نصیب فرما. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما، مغفرت کامل عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آله.